أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين ومولانا أبي القاسم محمد.
اللهم صل على
ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد، فقد قال الحكيم في كتابه المجيد وفرقانه الحميد، بسم الله الرحمن الرحيم: واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار، إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار. صلوات پر دیکھیں،
اللهم صل على محمد وآل محمد.
عزیزان محترم، کل کی مجلس میں ہم نے جن اہم نکات کی طرف اشارہ کیا، ان میں سے قرآن مجید کی ایک آیت کے ذیل میں ہم نے اس بات پر گفتگو کی کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ ہم جو بھی تم عمل اس دنیا میں انجام دو گے، ہم اس کو لکھتے جاتے ہیں اور نوٹ کرتے جاتے ہیں کہ تم آگے کیا چیز بھیج رہے ہو. What you are sending ahead and what you are leaving behind. So these two things are very important. So we have discussed yesterday. I just want to briefly repeat whatever I have discussed in my last majlis, and then inshallah I will continue my today's majlis. So we discussed yesterday that we have two different things. According to the Quran, whatever we do, which is called our amal and our deeds, and Allah says that you need to pay attention, and this is the message of Quran. So you need to pay attention to your amal, because you are sending this amal ahead. So then, for example, if we believe in the day of judgment, then you can see the effect of belief in the day of judgment in on our amal. For example, if we are not believing in the day of judgment, we will not be careful of our amal. So we will not pay attention to our amal. So since we know that we will be resurrected in the day of judgment, and we know that we will be accountable before Allah subhanahu wa ta'ala, and we know that we will have to answer the questions whatever we are doing in this world. So Allah says that when you believe in the day of judgment, you should pay attention that what you are doing and what you are sending ahead, and the effect and the consequences of your amal is also important. That I have already mentioned that when we do something in the name of Islam or whatever we are doing, for example, if we are doing something good or we are doing something bad, so effect of this amal will also be considered. For example, if I am establishing very good tradition, the people are taking benefit from this one, and so Allah says that I will compute, I will calculate all the consequences and the effects of your amal also. So if the effect is positive, if people are really taking benefit from your good deeds, people are your deeds are constructive and it's beneficial for the human being, then we will give you the reward of whatever you are doing. And if you are doing something bad and then something evil, then not only we will be punished on the evil deed, but also the effect of our evils, whatever we are doing, something is bad. So this is what last time we discussed. And I also mentioned very important istidlal and argument of द एग्जिस्टेंस ऑफ द डे ऑफ जजमेंट. इट्स एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू नो दैट कुरान एट डिफरेंट प्लेसेस हाईलाइटिंग एंड मेंशनिंग द इंटेलेक्चुअल प्रूफ्स ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ द डे ऑफ जजमेंट. यानी आखिरत के ऊपर फ़र्ज करें कि अकली लिहाज से हमारे पास क्या दलील हो सकती है, हमारे पास क्या इस्तदलाल हो सकता है. कुरान मजीद जो है वो मुख्तलिफ जगह पर उसकी तरफ इशारा करता है. सो वन थिंग इज़ फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ आई एम डूइंग समथिंग गुड, सो नॉर्मली समटाइम्स पीपल आर थिंकिंग दैट वाई वी आर नॉट बींग गिवन रिवॉर्ड इफ़ वी आर डूइंग समथिंग गुड, बिकॉज अल्लाह कैन नॉट गिव यू रिवॉर्ड because Allah is also calculating the effect of your amal and effect is going till the day of judgment. So in the day of judgment Allah can calculate, but in this world Allah cannot calculate at all. So this is why, for example, if we take the example of Yazid, so if you say that why he was not punished in this world, so not only whatever he did 1400 years before, but the effect of Yazidiyat and whatever he did, so still we can feel. And till the day of judgment, we have people who are following the way of Yazid. So this is why in the day of judgment, there should be another world where we can say that there is a reward of our goodness and there is a punishment of our evil deeds. So today I also want to add something which is also very important to know in the light of our proof of the day of judgment. One thing that I want to mention, for example, if you are doing something good, and then this is another dalil, if you are doing something good, then I cannot give you reward in this world at all, even if I want. I am just talking, even if Allah wants to give you reward, Allah cannot do this. Why Allah cannot do this? Because this world, materialistic world, doesn't have this capacity to give you the reward of your good deeds. You are, for example, you are here and you are participating in the majalis of Imam Hussain alayhi salam. So even you are doing great job. This is a great ibadat and this is a great worship. Even if I think that if I want to give you reward, really I don't have the words to appreciate you. I cannot. And even if I want to give you reward, I cannot do this. Because what kind of reward I can give you? Similarly, for example, the people who are transgressor, who are aggressor, who are zalim, who are killing innocent people. So if you want to, for example, punish Yazid, if you want to punish Shimr, if you want to punish Ibn Ziyad, really can we punish in this world? This world doesn't have this capacity to punish anyone. So there should be another world where we can say that if someone is evil, so he must be punished there. And if someone is good or doing something good, then Allah is able to give reward on whatever we are doing in the name of Islam, and then something which is really good. Please recite salawat. चीज़ जो है वो बड़ी इम्पॉर्टेंट है कि ये जो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है, इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की अपनी लिमिटेशंस हैं. इस लिमिटेशंस की वजह से जो है बहुत से काम यहाँ पर मौजूद नहीं हो सकते हैं. और फिर मैं एक चीज़ और बड़ी इम्पॉर्टेंट ऐड करना चाहता हूँ, इंशाल्लाह हम गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे, और वो बहुत समझने की चीज़ है और बड़ी इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है. और पहले कुरान क्या बात करता है. कुरान ही कहता है अफहसिबतुम अन्नमा खलकनाकुम अबसा, क्या तुम ये सोचते हो कि हमने तुम्हें अबस पैदा किया है. अबस का मतलब है बेमकसद, अबस का मतलब है पर्पसलेस. क्या तुम ये सोचते हो कि हमने तुमको बेमकसद पैदा किया है. व अन्नकुम इलैना लातुरजाऊन, क्या तुम हमारी तरफ वापस नहीं आओगे लौट कर. अब ये कुरान मजीद का इस्तदलाल बड़ा इम्पॉर्टेंट है. यानी पहले मैं आपको एक मिसाल देता हूँ. फ़र्ज़ करते हैं कि आप एक चीज़ बड़ी मेहनत करते हैं, आप उसको बनाते हैं, उसको इजाद करते हैं, कोई मशीन है, कोई व्हाटएवर जो भी आप सोच सकते हैं. लेकिन आप फ़र्ज़ करें एक मकान बनाते हैं, بلڈ کرنا شروع کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے کہ وہ کمپلیٹ ہو آپ اس کو جو ہے دوبارہ توڑ دیتے ہیں، دوبارہ آپ اس کو خراب کر دیتے ہیں. تو آپ فوراً ہی کہیں گے کہ جب ایک چیز بننے کے قابل تھی، جب اس کے پاس صلاحیت تھی، استعداد تھی، اور آپ نے اتنا کام کیا، اتنی محنت کی، تو اس کا مطلب ہے آپ نے فضول کام کیا، آپ نے ایک بے مقصد کام کیا. تو قرآن مجید جو ہے وہ اس بات کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہے. دوسری مثال میں پہلے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اے چائلڈ ان دا وارم آف دا مدر، کہ ماں کے پیٹ میں جو بچہ ہوتا ہے. اب آپ دو منٹ کے لیے سوچیں اور میرے ساتھ رہیے گا کہ وہ بچہ جو ہے اپنے اس خلقت کا جو اس کا پروسیس ہے، اس میں اس کے پاس ہاتھ بھی ہوتے ہیں، اس کے پاس پاؤں بھی ہوتے ہیں، اس کے پاس آنکھیں بھی ہوتی ہیں. میں آپ سے ایک سوال کروں گا بڑا امپورٹنٹ، کہ ماں کے پیٹ میں جو بچہ ہے اس کو واقعاً آنکھوں کی ضرورت ہے؟ اس کو واقعاً ہاتھوں کی ضرورت ہے؟ اس کو واقعاً پاؤں کی ضرورت ہے؟ اگر فرض کریں کہ 9 ماہ کے بعد اس بچے نے مر جانا ہے اور اس نے اس دنیا میں آنا ہی نہیں ہے، تو آپ کیا کہیں گے؟ آپ کہیں گے کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ بے مقصد ہیں، اس کو ہاتھ بنانے کی کیا ضرورت تھی، اس کی آنکھیں بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ اسی طریقے سے ہم اس کا جواب یہ دیں گے، یہ چیزیں جو کچھ بھی اس بچے کو دی گئی ہیں یہ اس دنیا کے لیے نہیں ہیں، بلکہ یہ ایک اور دنیا کے لیے دی گئی ہیں. اس دنیا میں اگر اس نے رہنا ہوتا، اگر اس نے ماں کے پیٹ میں مر جانا ہوتا، تو پھر اس کو ہاتھ دینے کی ضرورت نہیں تھی، پاؤں دینے کی ضرورت نہیں تھی، آنکھیں دینے کی ضرورت نہیں تھی. اسی طریقے سے میں صرف اشارہ کر کے گزرنا چاہتا ہوں کہ اس کائنات کی جو کیپیسٹی ہے، اس کائنات کی جو استعداد ہے، اگر ہم اس کو دیکھتے ہیں تو پھر ہمیں یہ سمجھ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو کائنات بنائی ہے تو اس میں جو انسان کو بنایا ہے، انسان میں جو پوٹینشیل رکھی ہے، انسان میں جو استعداد رکھی ہے، وہ اس دنیا سے بڑھ کر ہے. وہ جو ہے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے کی طرف ہے، وہ عالم ملکوت کی طرف پرواز کرنے کی طرف ہے. اور سب سے اہم مثال جو میں دینا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو صلاحیتیں دی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو قابلیت دی ہے، اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں ایبلٹی دی ہے. ایک مثال صرف میں آپ کے سامنے دوں، مجھے یہ بتائیے کہ اگر آخرت نہ ہوتی، اگر جو ہے وہ ڈے آف ججمنٹ نہ ہوتا، تو میرے اندر ایک خواہش پائی جاتی ہے، ہر شخص کے اندر اس کے اندر ایک تڑپ پائی جاتی ہے، ایک ڈیپ اور ریئل ڈیزائر پائی جاتی ہے. وہ ڈیزائر کیا ہے؟ ڈیزائر از دیٹ آئی وانٹ ٹو لیو فار ایور، آئی وانٹ ایٹرنیٹی، آئی وانٹ ٹو لیو ایور لاسٹنگ لائف، آئی وانٹ ٹو ہیو دس ون. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر میں اللہ سے یہ پوچھوں گا کہ پروردگارا، اگر تو نے ایسی دنیا بنانی ہی نہیں تھی کہ جہاں پر ابدیت عطا ہو سکے، پروردگارا جہاں پر تو نے مجھے جو ہے وہ ایٹرنیٹی دینی ہی نہیں تھی، تو پھر یہ ڈیزائر میرے اندر تو نے کیوں رکھی ہے؟ یہ خواہش میرے اندر کیوں رکھی ہے؟ یہ تڑپ میرے اندر کیوں رکھی ہے؟ تو اگر میں ہزاروں مثالیں یہاں پر لاؤں تو یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر آخرت نہ ہوتی تو یہ دنیا جو ہے بے مقصد قرار پاتی. صلوات پڑھ دیجئے ایک مرتبہ. تو عزیزان محترم، جو اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم نے کل جو بڑی امپورٹنٹ بات عالم برزخ کے بارے میں کی، آخرت کے بارے میں کی، یہ بہت امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے کہ ہم اب اس دنیا کو جو ہے اس کے ساتھ جو ہماری اٹیچمنٹ ہے، جو دنیا کے ساتھ ہماری انگیجمنٹ ہے، یہ اس نوعیت کی ہونی چاہیے کہ ہم اس دنیا کو چھوڑنے کے قابل ہو سکیں. یعنی جب ہمیں اس دنیا کو چھوڑنا پڑے تو پھر ہم آرام اور سکون کے ساتھ اس دنیا کو چھوڑ سکیں. اور یہ میں اپنی پروفیشنل ٹریننگ کی روشنی میں، اسپریچول کیئر کی روشنی میں، یہ میں صرف آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اور جو پیلیٹیو کیئر کا ایکسپیرینس ہے اس کے تحت، اگر ہم آج سے اس بات اپنے آپ کو پریپیئر نہیں کریں گے، اپنے آپ کو تیار نہیں کریں گے اس دنیا سے جانے کے لیے، تو پھر آخری وقت میں یہ چیز ہمارے لیے انتہائی تکلیف کا باعث ہوگی. اور یہی وہ چیز ہے کہ میں کمیونٹیز کے اندر دیکھتا ہوں کہ موت کا خوف بہت زیادہ ہوتا ہے لوگوں کو. اور دیکھیں، موت کا خوف ایک حد تک تو نیچرل ہے، لیکن اس سے زیادہ جو ہے وہ نیچرل نہیں ہے. اس کا تعلق اس بات سے ہے، اور حتیٰ آپ حیران ہوں گے کہ مثلا اگر آپ ہمارے میری فیملیز میں آئیں تو موت کا لفظ جو ہے آپ کسی وقت بھی استعمال کر سکتے ہیں, ہم نے مرنا ہے, تم نے مرنا ہے. لیکن بعض فیملیز میں بہت جلدی وہ اوفینڈ ہو جاتے ہیں, یعنی وہ موت کا نام سننا نہیں چاہتے, وہ موت سے نفرت کرتے ہیں. اور یہ کتنی خطرناک چیز ہے ہمارے ہاں کہ ہم موت کو یاد نہ کریں, ریممبرنس آف ڈیتھ نہ ہو اور اس کے لیے تیار نہ ہو. یعنی اگر آج جب بھی ہم اپنے آپ کو ایفیلیٹ کرتے ہیں کسی چیز سے, جب بھی ہم کسی سے محبت کرتے ہیں, جب بھی کسی سے وابستہ ہوتے ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر اس کو چھوڑنا ہمارے لیے مشکل ہو جاتا ہے. لہٰذا ہمیں روایات اور قرآن کی آیات کی روشنی میں جو چیز بتائی گئی ہے وہ یہ کہ ہم اپنے آپ کو تیار کریں کہ جہاں ہم محبت رکھتے ہیں, جہاں ہماری وابستگی ہوتی ہے. دیکھیں یہ بڑا ایک امپورٹنٹ ایشو ہے اس لحاظ سے کہ جتنے آپ دنیا سے وابستہ ہوتے چلے جاتے ہیں اتنا ہی آپ کو باہر سے طاقت ملتی ہے. غور کیجئے گا میں کیا کہہ رہا ہوں, جتنا آپ دنیا سے وابستہ ہوتے چلے جاتے ہیں اتنا ہی آپ کو طاقت ملتی ہے. جب آپ کے پاس مال آتا ہے تو آپ کو طاقت ملتی ہے, جب آپ کے پاس پوزیشن آتی ہے تو آپ کو طاقت ملتی ہے, جب آپ کو ایجوکیشن حاصل کرتے ہیں تو آپ کو طاقت ہوتی ہے, جب آپ کسی سے محبت کرتے ہیں, کسی سے ڈپینڈ کرتے ہیں کہ جو آپ کی مدد کر سکتا ہے تو آپ کو طاقت ملتی ہے. جہاں دنیا سے وابستگی کے نتیجے میں باہر سے آپ کو طاقت ملتی ہے وہاں آپ اندر سے کمزور ہوتے چلے جاتے ہیں, وہاں اندر سے آپ کمزور ہوتے چلے جاتے ہیں. اس لحاظ سے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں. لہٰذا یہ اندر سے کمزور ہونا یہ وہ چیز ہے کہ جس کی طرف جو ہے توجہ کرنے کی ضرورت ہے. تو دنیا کو چھوڑنا, اس کے لیے اپنے آپ کو پریپیئر کرنا, اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا. میں نے ریممبرنس آف ڈیتھ پر ایک نیشنل کانفرنس ہوئی تھی کہ جہاں پر سارے نان مسلمز وہاں پر موجود تھے اور قرآن کی روشنی میں بہت زیادہ وہاں پر اپریشیٹ کیا گیا کہ جو قرآن و سنت کے اندر ہے, اور وہ آرٹیکل میرا موجود بھی ہے. تو یہاں سے میں ایک چیز میرے ذہن میں ہے کہ میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں, اور وہ یہ کہ ہم جو عادت ہو جاتی ہے ہمیں, اٹیچمنٹ کیا چیز ہوتی ہے؟ اٹیچمنٹ دراصل وہی ایڈکشن ہوتی ہے. ایڈکشن کی ایک شکل ہے کہ ہم اپنی زندگی میں جب ہم اس دنیا میں, اور یہ بڑی خطرناک ہے کہ ہم کسی چیز کے ایڈکٹڈ ہو جائیں, اور یہ چیز ہمارے معاشرے میں ہے اور ہماری فیملیز کے اندر ہے, ہمارے گھرانوں میں ہے, کہ جس کو میں چاہتا ہوں کہ ہم ایڈریس کریں. مثلا ہمیں عادت ہو جاتی ہے ٹی وی کے ڈرامے دیکھنے کی, صبح سے شام تک ہم ٹی وی کے ڈرامے دیکھ رہے ہیں اور لائف ہماری بیلنس نہیں ہے. ہمیں عادت ہو جاتی ہے کہ ہم صبح سے شام تک ٹیلی فونوں پہ باتیں کر رہے ہیں, ہمیں عادت, تو اس سے پوری آپ کی جو فیملی لائف ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتی ہے, چاہے خواتین ہو چاہے مرد ہوں. مثلا مردوں کے لیے بھی مثلا بہت سی مثالیں موجود ہیں. تو یہ بیلنس کریٹ کرنا جو ہے وہ زندگی میں بہت ضروری ہے کہ ہم جس وقت, اب یہ ہے وہ اصل نقطہ جس کی طرف میں آنا چاہتا ہوں, کہ جس وقت ہم کسی چیز کی عادت ہونے لگتی ہے, جب ہم کسی چیز سے اٹیچ ہونے لگتے ہیں حد سے زیادہ, جب ہم ایڈکٹڈ ہونے چاہتے ہیں, تو اس وقت اگر ہم تھوڑی سی عقل سے کام لیں اور تھوڑا سا اگر ہم غور کریں, تو پھر اپنے آپ کو اس ایڈکشن سے اور اس عادت سے اپنے آپ کو ہم بچا سکتے ہیں. تو یہ ہمارے ہاں مثلا جو میں تو کبھی کبھی یہ بھی مثلا دیکھتا ہوں کہ یہ جو آج کل کے ماشاءاللہ ڈرامے بھی آ رہے ہیں, تو اس میں بھی جو ہے وہ میں کہتا ہوں کہ لوگ شکایت کرتے ہیں, خواتین شکایت کرتی ہیں کہ ہم ڈپریشن ہیں, تو یہ ڈرامے تو خود آپ کو ڈپریشن جو ہے وہ آپ کو لا رہے ہیں, یعنی خود ڈپریسیو ہیں. یعنی ایک ڈپریشن کا جب آپ ان کی کنٹینٹس کو دیکھتے ہیں آج کل جو تھوک کے حساب سے جس طرح سے ڈرامے بن رہے ہیں, پرانے زمانے کی طرح نہیں کہ جس میں کنٹینٹس ہوتے تھے, جس میں میسج ہوتا تھا, جس میں اصلاح ہوتی تھی. تو یہاں پر آپ فرض کرتے ہیں, آپ دیکھیں ہوتا کیا ہے کہ اگر آپ ایسے ڈرامے دیکھ رہے ہیں جہاں ساس جو ہے وہ بہو کے خلاف سازشیں کر رہی ہے مثلا, تو اس سے کیا آپ کیا چیز آپ اس سے درس حاصل کریں گے مثلا؟ تو آج کل کی جو لڑکیاں ہیں وہ ویسے ہی مثلا ان کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے کہ ساس کے ساتھ گزارا کرنا, اوپر سے پھر ڈرامے جو ہیں وہ اس طرح کے دکھائے جاتے ہیں. تو یہ بہت ضروری ہے ہم اپنی زندگی میں اپنے آپ کو کسی چیز کے مثلا ہم لوگ ہیں فرض کریں فیملی کو اہمیت نہیں دیتے، کبھی ایسی شکایتیں مثلا خواتین کی طرف سے آتی ہیں کہ جی ہمارے مرد جو ہیں وہ باہر چلے جاتے ہیں، دوستوں میں ٹائم گزارتے ہیں، فیملی کو ٹائم نہیں دیتے، بچوں کو ٹائم نہیں دیتے۔ تو یہ جو لائف کو بیلنس کرنا ہے اور ایک دوسرے کو سپورٹ کرنا ہے، ایک دوسرے کو کمفرٹ پرووائڈ کرنا ہے، اور بہت یہ چیز ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ میں ایک نقطہ کہہ کے اور گفتگو کو آگے بڑھانا چاہوں گا، اور وہ یہ کہ دیکھیں جس چیز کو ہم عادت کہتے ہیں، یہ عادت کیوں بری ہوتی ہے؟ یہ جو ہمیں کسی بھی چیز کی عادت پڑ جاتی ہے، تو وہ عادت سگریٹ پینے کی عادت ہمیں پڑ جاتی ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ ہم ہیروئن کی بات کریں، سبسٹنس ابیوز کی بات کریں، بلکہ عادت کوئی بھی چیز ہو وہ غلط ہوتی ہے۔ حتیٰ اگر آپ کو عبادات کی عادت پڑ جائے، اگر آپ کو نماز پڑھنے کی عادت پڑ جائے، اگر آپ کو روزہ رکھنے کی عادت پڑ جائے، تو وہ بھی کسی بھی لحاظ سے وہ ریکمینڈیڈ نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بھی آپ کو کسی چیز کی عادت پڑتی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس چیز پر توجہ دینا چھوڑ دیتے ہیں۔ وہ چیز ایک آٹومیٹک، ایک مشینی آپ کے لیے جو ہے وہ سائیکل شروع ہو جاتا ہے۔ اور اگر اسلام نے، بہت توجہ کیجیے گا، اگر اسلام نے ہر عبادت کے لیے نیت کو رکھا ہے، اگر اسلام نے یہ کہا ہے کہ جب تک تم نیت نہیں کرو گے، جب تک تم قربتاً اللہ نہیں کہو گے، اس وقت تک تمہاری عبادت قبول نہیں ہے، تو نیت کا فلسفہ یہ ہے کہ جب ہم عبادت کرتے ہیں تو اس کے عادت کے طور پر اس کو انجام نہ دیں۔ جب ہم عادت کے طور پر انجام دیں گے تو ہمیں یہی نہیں پتہ ہوگا کہ ہم پڑھ کیا رہے ہیں، ہمیں یہی نہیں پتہ ہوگا کہ قرآنی آیات کیا پڑھ رہے ہیں، ان کا ترجمہ کیا ہے، اس کا فلسفہ کیا ہے، اس کی حکمت کیا ہے۔ لہٰذا نیت کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اس عمل کو اہمیت دیں اور سمجھیں کہ ہم کر کیا رہے ہیں۔ صلوات پڑھ دیجئے ایک مرتبہ۔ تاکہ ہماری عبادات کے اندر جو ہے وہ اسپرٹ آف ریلیجن، روح عبادات، تاکہ ہماری عبادات کے اندر جو ہے وہ اصل روح کے ساتھ ہم اپنی عبادات کو جو ہے وہ انجام دے سکیں۔ اگر فرض کریں کہ ہم کوئی بھی کام عادت کے تحت کرتے ہیں، تو اس کے نتیجے میں وہ روح ہمارے پاس نہیں ہوتی، وہ اسپرٹ ہمارے پاس نہیں ہوتی، وہ میسج ہمارے پاس نہیں ہوتا، ہماری روح پر اور قلب پر اس کا اثر جو ہے وہ کسی قسم کا نہیں ہوتا۔ لہٰذا یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی زندگی میں اس جو عبادت کا مسئلہ ہے اور عادت کا مسئلہ ہے، اس کو جو ہے ہم صحیح طرح سے آگے توجہ کریں اس کے اوپر، کہ ہم اپنی زندگی میں کسی بھی جگہ پر ایڈکشن سے پرہیز کرنے کی کوشش کریں۔ اور یہ اسی وقت ہو سکتا ہے کہ جب انسان انوالو ہونا شروع ہوتا ہے، اس وقت اپنے آپ کو کنٹرول کریں، اور اگر اس وقت کنٹرول نہیں کرے گا تو انسان جو ہے وہ آؤٹ آف کنٹرول ہوتا چلا جائے گا۔ تو ہر چیز میں اعتدال، ہر چیز میں بیلنس لانے کی ضرورت ہے تاکہ ہماری زندگی جو ہے وہ بہتر ہو سکے۔ زہد کی ہم نے بات کی کہ کس طرح سے ہم اپنے آپ کو تیار کریں کہ آخرت کے لیے، اس دنیا کو چھوڑنے کے لیے، اس دنیا سے جانے کے لیے اپنے آپ کو کیسے پریپیئر کریں۔ تو یہ زہد کا جو ایک چیپٹر ہے پورا اسلام کے اندر، یہ اسی کو ایڈریس کرتا ہے۔ یعنی زہد کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ دنیا سے منہ پھیرنا، یعنی آپ دنیا کو جو ہے وہ حد سے زیادہ اہمیت نہ دینا، یا دنیا پرستی اور محبت دنیا میں مبتلا نہ ہونا۔ اب میں بڑی ایک خوبصورت آپ کے سامنے روایت آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب کے پاس، کہا کہ مولا زہد کس کو کہتے ہیں؟ تو آپ نے یہ جواب دیا کہ الزہد کلہ بین کلمات من القرآن، زہد جو ہے قرآن کے ان دو جملوں پر مشتمل ہے۔ اب قرآن کی آیت آپ نے پڑھی کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ دو جملوں پر مشتمل ہے۔ اس سے پہلے کہ میں آیت پڑھوں، امیر المومنین کہنا کیا چاہتے ہیں؟ کہتے ہیں زہد یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس ساری دنیا آ جائے اور وہ دنیا آپ سے چھین لی جائے، تو آپ اس چھن جانے پر غمزدہ نہ ہوں، اور اگر آپ کے پاس جو ہے وہ ساری کچھ بھی نہ ہو اور آپ کے پاس، لیکن ایک دم آپ کو پوری دنیا مل جائے، تو پھر آپ حد سے زیادہ خوشی سے پاگل نہ ہو جائیں۔ اس کو کہتے ہیں زہد۔ اور قرآن کی آیت جو ہے وہ کہتی ہے کہ لِکَئِ لَا تَعُسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ، کہ تاکہ تم جو ہو، جو چیز تم سے چھن گئی ہے، جو چیز تم سے چلی گئی ہے، اس پر تم جو ہو حد سے زیادہ افسوس نہ کرو. اور پھر قرآن کہتا ہے ولا تفرحوا بما آتاکم, اور جو چیز تمہیں مل چکی ہے اس کے اوپر حد سے زیادہ خوشی نہ مناؤ اور خوشی کی حد تک اس میں پاگل نہ ہو جاؤ. تو یہ قرآن کی آیت کتنی ڈیپ ہے کہ قرآن یہ کہنا چاہتا ہے. اور ہم اگر پریکٹیکلی دیکھیں تو ہمارے ہاں ایشو یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ اپنے ماضی میں سٹک ہو جاتے ہیں, یعنی ہم ماضی کی طرف جاتے ہیں اور ہر وقت ہماری جو لائف ہے وہ یا تو ماضی میں گزرتی ہے یا ہماری فیوچر میں گزرتی ہے. یا تو ہم فیوچر کے بارے میں پلاننگ کرتے ہیں یا فیوچر کے بارے میں سیونگ کرتے ہیں یا ہم ماضی کے بارے میں افسوس کرتے ہیں. اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ جو پریزنٹ ہے, جو حال ہے, ہم اس سے لذت حاصل نہیں کر سکتے, ہم اس سے خوشی حاصل نہیں کر سکتے. اس لیے کہ ہم یا تو آئندہ کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں یا ہم ماضی کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں. دیکھیں, ماضی سے سبق لینا, ماضی سے درس لینا, ماضی سے لیسن حاصل کرنا اور اس میں سٹک ہو جانا, یہ دونوں الگ چیز ہیں. ہمیں اپنی ماضی کی غلطیوں سے سبق حاصل کرنا چاہیے, ہمیں اپنی ماضی کی غلطیوں سے عبرت حاصل کرنی چاہیے, لیکن ہمیں یہ افسوس کبھی نہیں کرنا چاہیے کہ کاش فلاں زمانے میں فلاں جگہ پر ہم نے یہ زمین خرید لی ہوتی تو آج یہ پتہ نہیں کتنی ملین ڈالر کی ہو جاتی. تو لوگ ساری عمر اسی افسوس میں اپنی ساری زندگی جو ہے وہ گزار دیتے ہیں. تو لہٰذا ایک میں روایت آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ لفظ جو ہم ہر روز اپنے لیے استعمال کرتے ہیں اور پیغمبر نے کبھی زندگی میں یہ لفظ استعمال نہیں کیا. آپ حیران ہوں گے, یہ روایت کے الفاظ ہیں. پیغمبر نے کبھی یہ نہیں کہا کہ کاش ایسا ہو جاتا تو یوں ہوتا. یہ کاش کا لفظ جو ہے یہ پیغمبر کی ڈکشنری میں کبھی نہیں تھا, کبھی. اب یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا درس ہے, ہمارے لیے ایک بہت بڑا لیسن ہے کہ ہم جو ہے وہ اگر ہمارے پاس کوئی چیز ہے اور ہم سے وہ چھن جاتی ہے تو ہمیں ظاہر غمزدہ ہوتا ہے ٹیکنیکلی اور نیچرلی جو ہے, لیکن اس سے زیادہ انسان اپنی پوری زندگی کو, اپنی سائیکولوجیکل ویل بینگ کو انسان خراب کر لے, اس کی ہمیں اجازت نہیں ہے. بلکہ یاد رکھیے گا کہ جو جس کو ہم مصیبت کہتے ہیں, جس کو ہم مشکل کہتے ہیں, جس کو ہم اپنی زندگی میں آنے والی کلیمٹیز کہتے ہیں, جس کو ہم افلکشن کہتے ہیں, یاد رکھیے گا مصیبت اور مشکل جو ہے وہ اس وقت مشکل ہوتی ہے کہ جب وہ آپ کو آگے بڑھنے سے روک دے. لیکن اگر وہ آپ کو آگے بڑھنے سے روک رہی ہے تو وہ مشکل ہے, لیکن اگر آپ موو فارورڈ ہوتے ہیں, اگر وہ مشکل آپ کے راستے کی آبسٹیکل نہیں بنتی تو وہ آپ کے لیے مشکل نہیں ہے, وہ آپ کے لیے مصیبت نہیں ہے. میں نے ہزاروں فیملیز کو دن رات دیکھتا ہوں کہ اگر زندگی میں کوئی مصیبت آتی ہے, کوئی مشکل آتی ہے تو ہم اس میں سٹک ہو جاتے ہیں اور اس سٹک ہونے کی وجہ سے ہم اپنی زندگی میں آگے نہیں بڑھ پاتے. تو یہ بہت ضروری ہے قرآن کی روشنی میں اس مسئلے کو ہم خاص طور پر جو ہے وہ اس پر غور کریں. اور پھر جب ہم زہد کی بات کرتے ہیں تو زہد کا تعلق جو ہے, اب دیکھیں ایک باریک نقطے کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ ایک تو ہماری طبیعی نیچرل ہماری ایک ٹینڈنسی ہے کہ ہمیں دنیا کی چیزوں سے محبت ہے, ہمیں تفریح چاہیے, ہمیں فن چاہیے, ہمیں انٹرٹینمنٹ چاہیے. ایک زاہد اور غیر زاہد میں کیا فرق ہے؟ وہ شخص کے جو صاحب زہد ہے, جو زاہد ہے, اس میں کیا فرق ہے؟ کہ فرق یہ ہے کہ اس کی طبیعت چاہتی ہے, اس کا دل چاہتا ہے, بالکل جو ہے اس میں کوئی وہ نہیں, لہٰذا لیکن اس کی روح اور اس کا قلب اس سے وابستہ نہیں ہوتا. یعنی اس کی روح جو ہے اس سے وابستہ نہیں ہوتی, اس سے اٹیچ نہیں ہوتی, اور وہ صرف جو ہے وہ تھیوریٹیکلی ایسا نہیں ہوتا, بلکہ قرآن مجید میں اور روایات میں جو بہت اہم پرنسپل کی طرف اشارہ کیا ہے, اور نہایت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج ہماری زندگی میں یہ پرنسپل موجود نہیں ہے, اور جہاں ہے وہ بہت کم ہے. اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو لوگ زاہد ہیں, جو عبادت گزار ہیں, جن میں دنیا پرستی نہیں ہے, ان میں صرف تھیوریٹیکل نہیں ہے ایسا کہ وہ وابستہ نہیں ہیں, بلکہ پریکٹیکلی جو ان کی زندگی ہے وہ اپنے آپ کو ایک لگژریس لائف سے دور رکھتے ہیں. وہ اپنے آپ کو تجملات سے دور رکھتے ہیں، وہ اپنے آپ کو لذت پرستی سے دور رکھتے ہیں، اور یہ چیز ایسی ہے کہ جس کو ہم قناعت کہتے ہیں، کہ اپنی زندگی میں قناعت کو رکھنا، اپنی زندگی میں سادگی کو پیدا کرنا، یہ وہ پرنسپل ہے کہ جس کی ہمیں ضرورت ہے آج آپ دیکھیں۔ اور قناعت کا تعلق یہ ہے کہ ٹھیک ہے، آپ اچھی سے اچھی زندگی میں جو چیز ہے آپ اس کو حاصل کرنے کی کوشش کریں، اور جہاں تک آپ اپنے لیے فیسلٹیز جمع کر سکتے ہیں اس سے آپ کو منع نہیں کیا گیا، لیکن پرابلم وہاں پر کھڑی ہو جاتی ہے کہ جہاں پر ہم اپنی ضرورت سے بڑھ کر کوئی چیز خریدتے ہیں، اور وہ صرف اس لیے کہ تاکہ ہم اپنے آپ کو دوسروں سے کمپیئر کر سکیں، تاکہ ہم دوسروں کے ساتھ شو آف کر سکیں۔ اگر فرض کریں انتہائی مہنگی کار یا مرسیڈیز کار، اگر فرض کریں میری ضرورت ہے تو وہ اچھی بات ہے، لیکن اگر فرض کریں کہ میں کسی دوسرے کو دکھانے کے لیے، کسی دوسرے کو کمپیئر کرنے کے لیے، اپنے آپ کو شو آف کرنے کے لیے کام کرتا ہوں، تو یہ چیز اس کی اجازت نہیں ہے۔ تو قناعت اور سادگی کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو تجملات سے دور رکھیں اور ایک نارمل لائف گزارنے کی کوشش کریں۔ اور دوسرا باریک تر نقطہ یہ ہے کہ قناعت کا مطلب ایک یہ ہے کہ کنٹینٹمنٹ جس کو ہم کہتے ہیں، کہ قناعت کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم تمام تر، بہت توجہ کیجیے گا، اگر ہم تمام تر کوشش کرنے کے باوجود ہم کوئی چیز حاصل کرنا چاہتے ہیں، ہم پوری کوشش کرتے ہیں کہ بہتر سے بہتر لائف کو کر سکیں، پوری کوشش کرتے ہیں کہ بہتر سے بہتر جاب حاصل کر سکیں، پوری کوشش کرتے ہیں کہ بہتر سے بہتر تعلیم حاصل کر سکیں، لیکن اگر ہم اس تک نہیں پہنچ پاتے، اگر وہ چیز ہمیں حاصل نہیں ہوتی، تو وہاں پر ہمیں چاہیے کہ اپنے آپ کو قانے اور قناعت کے ساتھ جو ہے ہم اس کو قبول کریں، یعنی اس چیز کو قبول کریں کہ ہمارے لیے شاید اللہ نے یہ لکھی نہیں تھی لوح تقدیر میں، گویا اللہ تعالیٰ نے یہ ہمارے لیے رکھی نہیں تھی نعمت کہ جس کے لیے ہم اپنے آپ کو پریشان کریں۔ تو قناعت کا مطلب یہ ہے کہ جب انسان پوری کوشش کر لے تو اس کے بعد اس کے لیے تڑپتا نہ رہے، بلکہ اپنے آپ کو سیٹسفائیڈ کرنے کی کوشش کرے۔ صلوات پڑھ دیجئے ایک مرتبہ۔ یہ بہت ضروری ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ اس دنیا کا ہمارے ساتھ رابطہ کیا ہے۔ اب یہ بھی بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ دنیا کا ہمارے ساتھ رابطہ کیا ہے۔ مثال ہمارے علماء یہ دیتے ہیں کہ دنیا کا مطلب یہ نہیں ہے جیسے ایک قیدی اور قید خانہ، کہ جیسے کسی کو آپ نے قید میں ڈال دیا ہو، تو یہ دنیا ہمارے لیے ایسی نہیں ہے۔ جب تک ہماری اپروچ ٹھیک نہیں ہوتی، جب تک ہمارا ورلڈ ویو ٹھیک نہیں ہوتا، جب تک ہماری پرسیپشن ٹھیک نہیں ہوتی، اس وقت تک اصلاح کرنا بھی بہت مشکل ہے۔ تو دنیا سے ہمارا ریلیشن شپ کیا ہے، وہ مثال کون سی ہے؟ مثال یہ ہے اس دنیا سے ہمارا ریلیشن شپ، میں دو مثالیں آپ کے سامنے دینا چاہتا ہوں۔ ایک مثال یہ کہ وہ شخص جو عبادت گزار ہے، وہ شخص کے جو عابد ہے، اور مسجد، ایک عبادت گزار کا مسجد سے کیا رابطہ ہوتا ہے؟ وہ مسجد کے ذریعے سے جب اس میں نماز پڑھتا ہے، جب وہ امام بارگاہ میں آتا ہے، جب وہ وہاں عبادت کرتا ہے، تو اس عبادت کے ذریعے سے اپنے آپ کو ڈیولپ کرتا ہے، اپنے آپ کو پیوریفائی کرتا ہے، اپنے آپ کو ریفائن کرتا ہے، اور یہ اس کا ریلیشن شپ ہے۔ اسی طرح ایک بچہ اور اسکول، ایک بچے کا اسکول اور مدرسے سے کیا تعلق ہے؟ وہ یہی ہے کہ جب وہ اسکول جاتا ہے تو اسکول جانے کے ساتھ ساتھ وہ اپنے آپ کو ڈیولپ کرتا ہے، اپنے آپ کو پیوریفائی کرتا ہے، اپنے آپ کو قابل بناتا ہے۔ تو یہ وہ ریلیشن شپ ہے ہمارا دنیا کے ساتھ، کہ جب ہم اس دنیا کو دیکھتے ہیں تو یہ دنیا ہمارے لیے ایک مدرسہ ہے، یہ دنیا ہمارے لیے ایک اسکول ہے، کہ جہاں پر ہم زندگی گزار کر جتنا میکسیمم ہو سکتا ہے ہم اس سے جو ہے وہ فائدہ حاصل کر سکیں۔ تو زہد کی تعریفوں میں سے، روایت میں، احادیث میں زہد کی مختلف تعریفیں ہیں۔ ایک وہ ہے جو امیر المومنین نے بیان کیا کہ اگر ساری دنیا ہمارے پاس ہو اور ہم سے چھین لی جائے تو ہم حد سے زیادہ غمزدہ نہ ہوں، اور اگر کچھ بھی ہمارے پاس نہ ہو اور ہمیں اچانک وہ مل جائے تو ہم خوشی سے پاگل نہ ہوں۔ آپ کو پتہ ہے نا، بعض لوگ جو ہے وہ نو دولتیے ہوتے ہیں، جب وہ ان کے پاس نئی نئی دولت آتی ہے نا، تو وہ آپ ان کی حالت دیکھنے والی ہوتی ہے کہ وہ اصلاً ان کو سمجھ نہیں آتی کہ وہ کرے کیا، یہ بڑا فرق ہے اس کے اندر کہ یہی چیز ہے جس کی طرف قرآن ہمیں اشارہ کرتا ہے کہ بعض مثلا لوگ ہیں کہ جو جب وہ کینیڈا میں آتے ہیں جو امریکہ میں آتے ہیں تو وہ خوشی سے پاگل ہو جاتے ہیں, وہ اپنا کلچر بھی بھول جاتے ہیں, وہ اپنے کلچر کی جو پازیٹیو چیزیں وہ بھی بھول جاتے ہیں, وہ اسلام کو بھی چھوڑ دیتے ہیں, وہ دین کو بھی چھوڑ دیتے ہیں. یہ ساری چیزیں صرف اس لیے ہیں کہ ہم قرآن کی ان آیات کو اپنی خوشی کو کنٹرول میں رکھنا اور اپنے غم کو کنٹرول میں رکھنا, یہ دو چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں جو ہمیں اس پر توجہ کرنے کی ضرورت ہے. صلوات پڑھ دیجیے ایک مرتبہ. تو زہد کی تعریفوں میں سے ایک جو امیر المومنین نے بتائی اور ایک تعریف اور بھی احادیث میں ہے, اور وہ یہ ہے کہ زاہد وہ شخص ہوتا ہے کہ جو دنیا سے بہت کم لیتا ہے اور دنیا کو بہت کچھ دے کر جاتا ہے. بہت ہی اہم تعریف ہے جو میں آپ کے سامنے, اگر ہم اس اصول کے اوپر ہم تھوڑی سی توجہ کرنے کی کوشش کریں اور اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کریں تو اس کے نتیجے میں کیا ہوگا کہ ہم اس چھینا جھپٹی سے بچ جائیں گے کہ ہم جو ہے یہ چیز بھی ہمیں مل جائے, فلاں چیز بھی ہمیں مل جائے اور اس کے پیچھے ہم پاگل ہو جائیں, بلکہ ہماری توجہ باہر سے کی بجائے اندر کی طرف ہوگی کہ میں کیا کنٹریبیوٹ کر رہا ہوں انسانیت کے لیے, میرے سے دوسرے کو کیا فائدہ ہو رہا ہے, مجھے دنیا میں اس طرح زندگی گزارنی ہے کہ لوگ کل کو میرے بارے میں کہیں کہ یہ وہ شخص ہے جس نے دنیا سے کچھ نہیں لیا لیکن دنیا کو بہت کچھ دیا. صلوات پڑھ دیجیے ایک مرتبہ. ہم نے کل کے اس کے اندر پھر اس اہم آیت کو بھی ہم نے پڑھا کہ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ, اے صاحبان ایمان تم تقوی اختیار کرو, کہ جو تقوی اختیار کرنے کا حق ہے, جو تقوی جو ہے جس کو ڈیزرو کرتا ہے, آپ وہ تقوی اختیار کریں. پھر قرآن فرماتا ہے ولا تموتن الا وانتم مسلمون, اور تم نہ مرنا مگر یہ کہ مسلمان مرنا. یعنی جب حضرت یوسف علیہ السلام یہ فرماتے ہیں کہ توفنی مسلمن, یوسف جیسا پیغمبر یہ کہہ رہا ہے کہ پروردگارہ جب میں اس دنیا سے جاؤں تو میں خلوص کے ساتھ جاؤں, یعنی میرے ہر عمل میں خلوص ہو. پروردگارہ جب میں اس دنیا سے جاؤں تو میں تیرے سبمسو ہوں, میں تیرے سامنے تسلیم خم ہوں. اور پھر سب سے امپورٹنٹ بات جو میں کرنا چاہتا ہوں جو میں نے کل نہیں کی, اور وہ یہ کہ حضرت یوسف علیہ السلام یہ کہنا چاہتے ہیں کہ پروردگارہ, اور یہ عبارت میں پڑھ رہا ہوں علامہ طباطبائی تفسیر المیزان سے اس آیت کی تفسیر کے تحت, آپ یہ فرماتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام یہ کہنا چاہتے ہیں کہ پروردگارہ میرے وجود اور میرے وجود کے جو آثار ہیں, ایک تو میری خود ایگزسٹنس ہے اور ایک وٹ ایور آئی ایم ڈوئنگ ان دس ورلڈ, تو وہ یہ کہتے ہیں کہ پروردگارہ کسی مقام پر بھی میں اپنے آپ کو انڈیپینڈنٹ نہ سمجھوں, پروردگارہ کسی مقام پر بھی میں اپنے آپ کو مستقل نہ سمجھوں, میں یہ نہ سمجھوں کہ میں اللہ کو فراموش کر دوں, میں اصل طاقت کے سرچشمے کو فراموش کر دوں, میں اصل شفا دینے والے کو فراموش کر دوں اور میں اپنے آپ کو انڈیپینڈنٹ سمجھنے لگوں. یاد رکھیے گا کہ شرک کی اہم ترین ڈیفینیشن, کہ جس کو شرک خفی کہتے ہیں, کہ جس کو ہڈن شرک کہتے ہیں, کہ جس کے بارے میں قرآن یہ کہتا ہے کہ اکثر وہ لوگ جو مومن ہیں, توجہ کیجئے گا, اکثر جو لوگ مومن ہیں وہ مشرک بھی ہیں, یہ قرآن کے الفاظ ہیں, صاحبان ایمان کے بارے میں قرآن کہتا ہے. یعنی جو شرک خفی ہے وہ آپ کے ایمان کے ساتھ موجود ہو سکتا ہے, ممکن ہے کہ میں مومن ہوں لیکن اس کے باوجود میں اپنی زندگی میں, جب ہمارے چھٹے امام سے کسی نے پوچھا مولا یہ آیت تو بڑی عجیب و غریب ہے کہ قرآن کی آیت کہہ رہی ہے کہ جو اکثر مومنین ہیں وہ مشرک ہوتے ہیں, شرک کا شکار ہوتے ہیں, تو اس کا کیا مطلب ہے؟ تو آپ نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے, مثال دی آپ نے, آپ نے کہا کہ اگر کوئی شخص یہ سوچتا ہے, دیکھیں یہ جو شرک کا ایشو ہے نا, یہ بہت سیریس ایشو ہے, یہ وہ ہے کہ جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک مذاق ہے اور ہمیں یہ معلوم ہی نہیں کہ ہم قدم قدم میں شرک کے اندر کیسے داخل ہوتے ہیں. انشاءاللہ کسی موقع پر میں بہت تفصیل کے ساتھ شرک کے اوپر جب بات کروں گا تو ہمارے چھٹے امام یہ فرماتے ہیں کہ جب آپ یہ سوچتے ہیں اپنی زندگی میں کہ اگر فلاں شخص نہ ہوتا تو میرا یہ کام نہ ہوتا, یہی شرک ہے. آپ دیکھیں زندگی میں کتنی مرتبہ ہم یہ جملہ کہتے ہیں کہ فلاں شخص نہ ہوتا تو میرا یہ کام نہ ہوتا, فلاں شخص نہ ہوتا تو میں ہلاک ہو جاتا. تو اس کے نتیجے میں جو ہے وہ یہ کہ آپ نے اگر مخلوق کو ایک لحظے کے لیے آپ نے اس کو خدا سے انڈیپینڈنٹ کر دیا تو وہیں پر آپ شرک کی منزل میں داخل ہو گئے. کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ کسی کو مستقل اور انڈیپینڈنٹ حیثیت میں دیکھے اور اللہ کی طاقت کو فراموش کر دے. صلوات پڑھ دیجئے ایک مرتبہ. تو اب حضرت یوسف علیہ السلام یہ میسج تو نہیں دے رہے کہ مثلا میں اگر پہلے مسلمان نہیں تھا تو میں جب مروں تو مسلمان ہو کر مروں, بلکہ وہ یہ ہم جانتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں ساری عمر مسلمان تھا, لیکن مسلمان ہونا اور چیز ہے بلکہ اپنے عمل میں خلوص اور اس خلوص کو جاری رکھنا اور مرتے وقت بھی انسان حقیقی ایمان کے ساتھ جو ہے وہ اس دنیا کے اندر ساتھ جائے, یہ وہ امپورٹنٹ چیز ہے کہ جس کی طرف ہمیں جو ہے وہ قرآن و سنت میں خاص طور پر اشارہ ہوتا ہے. اور پھر وہ آیت کہ جس کو ہم لے کر آگے بڑھے, میں اس کی طرف تھوڑا سا اشارہ کر کے انشاءاللہ اپنی گفتگو کو کل کی مجلس میں اس کو آگے بڑھاؤں گا. اور وہ یہ کہ قرآن یہ کہتا ہے کہ کل شیء احصیناہ فی امام مبین, کہ ہم نے ہر چیز کو امام مبین کے اندر جو ہے کل شیء احصیناہ ہم نے شمار کر دیا ہے, ہم نے کاؤنٹ کر لیا ہے کہ امام مبین کے اندر. میں اتفاق ہے کہ یہ آیت سامنے آ گئی اور ہمارے مجالس میں اس کی جس طرح سے انٹرپریٹیشن کی جاتی ہے میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا اس کی طرف بھی اشارہ ہو جائے کہ یہ آیت کہنا کیا چاہتی ہے اور ہمارے مفسرین کیا کہتے ہیں. یاد رکھیے گا جو عام طور سے میں یہ چیز نوٹ کرتا ہوں کہ جب بھی کوئی بھی خطیب کوئی بھی ذاکر جو مجھے جس کا افسوس ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ قرآن کی کسی آیت کی خود سے تفسیر کرنے بیٹھ جائیں اور تفسیر بھی رائے کریں, اور جبکہ ہمارے جو بزرگ مفسرین ہیں انہوں نے اس قرآن کے آیت کے ذیل میں جو باتیں کی ہیں آپ ان کو اگنور کر دیں تو یہ وہ خطرناک چیز ہے کہ جو ہمارے ہاں ہو رہی. لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ ضروری ہے کہ اگر کوئی شخص قرآن کی آیت کو جو ہے اس کی تفسیر کرتا ہے, اس کے کنٹینٹس کو بیان کرتا ہے, تو ساتھ ساتھ اس ریفرنس کو بھی کوٹ کرے کہ میں علامہ طباطبائی سے لے رہا ہوں, میں آیت اللہ مکارم شیرازی سے لے رہا ہوں, میں فلاں آیت اللہ جوادی عاملی سے لے رہا ہوں. اس لیے کہ ہمیں یہ حق حاصل نہیں ہے کہ ہم کوئی ایسی بات کرنے بیٹھ جائیں کہ جو کسی مفسر نے پہلے نہ کی ہو. یہ وہ چیز ہے کہ جس کی طرف توجہ کی ضرورت ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے, وہ یہ کہتا ہے کہ ہم نے کہ کل شیء احصیناہ فی امام مبین, ہم نے امام مبین میں تمام چیزوں کو یہاں پر رکھ لیا ہے. اس کا مطلب ہے لوح محفوظ, یعنی جو ایک پریزرو جو ٹیبلٹ ہے وہ لوح محفوظ ایک چیز ہے کہ جس کی طرف میں تھوڑا سا اشارہ کروں گا, اور وہ ایک ڈیپ فلسفہ ہے کہ جس کا تعلق ہماری زندگی سے ہے, اور وہ اہم پرنسپل قرآن ہمیں دیتا ہے. لوح محفوظ, اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ لوح محفوظ میں میں نے ایک ایک ذرے کے بارے میں لکھ دیا ہے. میں نے لوح محفوظ میں یہ بھی لکھ دیا ہے کہ تم نے جو اچھا کام کیا ہے وہ تم نے اچھا کام کن وجوہات پر کیا ہے, تم نے جو برا کام کیا ہے وہ برا کام نہ صرف اللہ تعالیٰ نے ہمارے برے کام کے بارے میں لکھا ہے, جس جو لوگ ظلم کرتے ہیں جو ستم کرتے ہیں, بلکہ اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ میں یہ بھی لکھا ہے کہ اس شخص نے جو گناہ کیا ہے, اس شخص نے جو برا کام کیا ہے وہ اپنے اختیار سے کیا ہے, اپنی مرضی سے کیا ہے, اس شخص کے پاس عقل بھی تھی, یہ لوح محفوظ کے الفاظ بتا رہا ہوں کہ اس شخص کے پاس عقل بھی تھی, اس شخص کے پاس آپشنز بھی تھے, اس شخص کو پتا تھا کہ یہ برائی کا راستہ ہے, اس شخص کو پتا تھا یہ غلط راستہ ہے، اس شخص کو پتا تھا کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، اس کے باوجود اس شخص نے، اس کے پاس اختیار بھی تھا لیکن اس نے برائی کا راستہ اختیار کیا. اللہ تعالیٰ یہ بتائے گا کہ کون سا درخت جو ہے اس کا میٹھا پھل ہوگا، کون سا درخت ہے اس کا جو ہے کیا رزلٹ ہوگا. تو لوح محفوظ میں تمام آپشنز کا ذکر ہوگا اور تمام ڈیٹیل کے ساتھ ہوگا. اب اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کیا فرماتا ہے کہ کل شیئن احسینا انا کنا نستنسخو ما کنتم تعملون. اب یہ نستنسخو کا لفظ قرآن میں استعمال ہوا ہے کہ جو دراصل اس کا مطلب ہے نسخہ، یعنی جب آپ کسی چیز کو کاپی کرتے ہیں تو اس کا ایک بڑا ڈیپ مطلب ہے. اور قرآن یہ کہنا چاہتا ہے کہ جب ملائکہ جو ہیں وہ نام اعمال کو تیار کریں گے تو وہ جو ہے استنساخ کا مطلب یہ ہے کہ میرے پاس ایک اوریجنل جو ہے وہ نسخہ موجود ہے اور میں اس اوریجنل نسخے سے میں اس کا ایک دوسرا نسخہ تیار کر رہا ہوں تمہارے اعمال کو دیکھ کے. ایک نسخہ وہ ہے کہ جو لوح محفوظ میں فرشتوں کے سامنے ہوگا اور اس کو دیکھ کر اور ہمارے اعمال کو دیکھ کر اس نام عمل کو بنایا جائے گا اور اس کاپی کو جو ہے وہ تیار کیا جائے گا. تو قرآن یہ کہتا ہے کہ امت کو ایک کمیونٹی کے لحاظ سے بھی آپ کو نام اعمال ملے گا، ایک قوم کے لحاظ سے جو آپ کی ذمہ داری ہے. تو لوح محفوظ جو ہے، اس سے پہلے کہ میں ایک آدھ جملہ اور بات کروں کہ لوح محفوظ تک جو ہماری ایکسیس ہے وہ ہمارے لیے کتنی مدد کرتی ہے ہماری زندگی میں. اور میں نے اپنی پریکٹیکل لائف کے اندر جو ہے، خود ہاسپٹل کیئر کے اندر اور اسپریچول کیئر کے اندر، اس کو ایک امپورٹنٹ پرنسپل کے طور پر پیشنٹس کو کمفرٹ پرووائڈ کرنے کے لیے میں نے قرآن کے اس پرنسپل کو جو ہے اس سے میں نے استفادہ کیا. اور اس میں سے ایک یہ ہے کہ بہت سی چیزوں کا انسان جو ہے اس کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ واقعہ جو میرے ساتھ پیش آیا ہے، فرض کرتے ہیں کہ میں بہت زیادہ بیمار ہو جاتا ہوں، لیکن میں فرض کریں کہ میں ڈائنگ پیشنٹ ہوں. اب اگر میں جب تک بیمار نہیں ہوتا تو اس وقت تک مجھے نہیں پتا کہ میرے ساتھ کیا ہونا ہے، لیکن جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ان حوادث میں سے ایک ہے، ان واقعات میں سے ایک ہے کہ جس کو اس کائنات میں ہونا ہی تھا، جس چیز کو اللہ لوح محفوظ میں لکھ دے اس کو ہونا ہی ہونا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر مجھے واقعا یہ پتہ چل جائے کہ یہ وہ واقعہ ہے کہ جس سے کسی بھی قسم کا اجتناب ممکن نہیں تھا، اس سے فرار ممکن نہیں تھا، تو میں خود بخود اپنے آپ کو سیٹسفائیڈ کرنے کے قابل ہوتا ہوں، میں یہ کہنے کے قابل ہو سکتا ہوں کہ جب اللہ کی رضا اس کے اندر ہے، جب لوح محفوظ میں آلریڈی میرے لیے لکھ دیا گیا ہے، تو پھر جو ہے وہ میں اپنے آپ کو یہاں پر سیٹسفائیڈ کر سکتا ہوں. تو لوح محفوظ جو ہے وہ ایک امپورٹنٹ چیز ہے کہ جو ہماری زندگی میں ایک اہم کردار ادا کر سکتی ہے. اور پھر ہمارے پاس اب یہ وہ منزل ہے کہ جو اس ڈیٹیل کے بعد ہم اس چیز کی طرف آتے ہیں کہ ایک مقام پر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے اور کسی نے آ کے پوچھا کہ یا رسول اللہ، لوح محفوظ سے کیا مراد ہے؟ مولا کائنات علی ابن ابی طالب قریب بیٹھے ہوئے تھے، پیغمبر نے علی کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ یہ وہ شخص ہے، یہ وہ شخصیت ہے کہ جس کے پاس ہر چیز کا علم ہے، یہ ہے وہ لوح محفوظ کا اصل مصداق، امام مبین کا وہ اصل مصداق. مولا کائنات یہ فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم یہ میں ہوں کہ جو حق کو باطل کو تمیز دے سکتا ہوں، میں ہوں کہ جو حق کو باطل سے جدا کر سکتا ہوں، اور یہ علم میں نے وراثت میں پیغمبر سے لیا ہے. یہ امیر المومنین. اور اس بات کے اوپر جب بہت بڑے سنی مفسرین نے جب یہ اعتراض کیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ لوح محفوظ کو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ علی ابن ابی طالب کی شخصیت ہے، تو اس کا دیکھیں استدلال کیا ہے. دیکھیں، ایک ہمارا ہوتا ہے مجلسی علم، ایک ہوتا ہے ریسرچ. अगर आपको किसी स्कॉलर के सामने बैठकर सवालात के जवाब देने पड़े तो तब आपको पता चलता है कि वहां पर हकीकी इल्म काम आता है। तो यहां अब उसका इतराज क्या है, उसका इतराज बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो ये कहता है कि जो मखलूक है वो महदूद है, जो भी मखलूक है वो महदूद है। अगर कोई इमाम है, अगर कोई नबी है, तो वो हमारी निस्बत से लामहदूद है, लेकिन अल्लाह की निस्बत से लामहदूद नहीं है। तो वो ये कहता है कि ये कैसे हो सकता है कि जो महदूद है उसको लामहदूद इल्म कैसे अता हो सकता है, जो महदूद है उसको किस तरह लोहे महफूज का सारा इल्म हासिल हो सकता है। तो हमारे उलमा इसका जवाब ये देते हैं कि उनका जवाब ये है कि जिस वक्त कोई भी, और अमीरुल मोमिनीन ये फरमाते हैं कि जब मेरा इल्म जो है वो अल्लाह के इल्म से मुत्तसिल हो गया तो मेरी जात जो है खुद ब खुद ला महदूद हो गई। हमारे उलमा ये कहते हैं कि ये वो हस्तियां हैं कि जिनका, अब तवज्जो कीजिएगा, लोहे महफूज अपनी जगह है, ये लोहे महफूज नहीं है इमाम मुबीन, बल्कि हमारे उलमा ये कहते हैं कि ये वो हस्तियां हैं अमीरुल मोमिनीन पैगंबर के जिनके कल्ब उस आईने की शक्ल के हैं कि जिसमें लोहे महफूज की रिफ्लेक्शन हमें नजर आती है, जिसमें उसका अक्स हमें नजर आता है। और यही वो वजह है कि जिसके साथ हम ये कहते हैं कि अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं कि मैं जो भी मेरे पास इल्म है वो इल्म अल्लाह के इरादे के साथ है। अगर अल्लाह इरादा करता है तो मैं किसी चीज का इल्म हासिल करता हूं। अगर अमीरुल मोमिनीन सलूनी सलूनी का दावा करते हैं कि जो कुछ मुझसे पूछना चाहते हो वो तुम मुझसे पूछ लो, तो वो दरअसल अल्लाह के इरादे की वजह से है। अल्लाह ने किसी जगह पर किसी नबी को, किसी इमाम को ये इजाजत नहीं दी कि वो अपने मोजज़े को इसने खुदा से हटकर उसका जिक्र करे। किसी मोजज़े में, किसी नबी, किसी कुरान की आयत में जहां भी मोजज़ात का जिक्र है, चाहे वो मूसा का हो, चाहे वो ईसा का हो, अल्लाह ताला ने ये कहा है कि बे इज़्निल्लाह कहना जरूरी है। ये जो कुछ भी हो रहा है वो इज़्ने खुदा से हो रहा है। अगर इज़्ने खुदा ना हो तो फिर इस कायनात में किसी की कोई हकीकत नहीं है। सलावत पढ़ दीजिए एक मरतबा। तो बस अज़ीज़ान मोहतरम, मैंने अपनी गुफ्तगू का जो है वो इख्तिताम करना चाहता हूँ। अल्लाह ताला आपको सिवाय गम हुसैन के किसी गम में न रुलाए। आज हम कायनात की उस अजीम हस्ती का हम तस्करा करते हैं कि जिसकी शुजाअत का ये आलम था कि दुश्मन उसकी शुजाअत के तसव्वुर से कांप जाता था, यानी हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम। बस अज़ादारो, तारीख ये बताती है कि मौलाए कायनात ने अपने भाई अकील से ये कहा कि मेरे लिए एक ऐसी खातून को तलाश करो कि जिससे, जिसका शुजा ख़ानदान से ताल्लुक़ हो और उससे एक शुजा फर्जंद पैदा हो। अज़ीज़ो, उम्मुल बनीन का इंतखाब किया गया। ये उम्मुल बनीन वो खातून हैं कि जिसका ख़ानदान जो है वो सिर्फ शुजा नहीं है बल्कि आपका ताल्लुक़ एक महज़्ज़ब ख़ानदान से भी था और आपका ताल्लुक़ एक शायर और अदीब ख़ानदान में था। उम्मुल बनीन की तीन खूबियाँ थीं, एक तो शुजा ख़ानदान और दूसरा महज़्ज़ब ख़ानदान और तीसरा जो है एक अदीब और शायर होना। अज़दारो, तारीख ये बताती है कि उम्मुल बनीन ने अपने फर्जंद अब्बास को हमेशा, अब उस तहजीब और अदब उसको आप देखें कि अब्बास की तरबियत में कहा कि अब्बास तुम याद रखना कि तुम कभी भी फातिमा के बच्चों और फर्जंदों जैसे नहीं हो सकते, अपने आप को इनके मुकाबले पर ना लाना। अज़ीज़ो, तारीख ये बताती है कि हुसैन का नाम कभी अब्बास ने लिया, हमेशा कहा कि मौला और आका, सिवाय वक्त शहादत के हुसैन कहकर पुकारा, बाकी सारी ज़िंदगी जो है वो मेरे मौला और मेरे आका, इस तरह से जो है वो ख़िताब करते रहे। ये उम्मुल बनीन के बारे में तारीख़ ये बताती है کہ جب واقعہ کربلا ختم ہوتا ہے تو یہ بی بی قبرستان بقیع میں بیٹھ جاتی ہیں اور چار قبریں اپنے بیٹوں کی قبروں کی جو ہے ریت پر تصویر بناتی ہیں اور یہ کہتی ہیں کہ اے مدینے کی عورتوں، اب تم مجھے ام البنین نہ کہو، اس لیے کہ اب وہ بیٹے ہی نہیں ہیں کہ جس کی وجہ سے مجھے ام البنین کہا جاتا ہے۔ اور کبھی یہ کہتی تھی کہ بیٹو، میں تم پر کیوں آنسو بہاؤں، تمہاری ماں تو ابھی زندہ ہے، میں تو اس پر آنسو بہاؤں گی کہ جس کی ماں موجود نہیں ہے۔ ام البنین یہ فرماتی ہیں اس وقت جنت البقیع کے اندر، آپ کے وہ اشعار تاریخ میں وہ موجود ہیں۔ ام البنین یہ فرماتی ہیں کہ اے وہ آنکھوں کہ جنہوں نے کربلا میں میرے بیٹے عباس کی شجاعت کو دیکھا ہے، کہ جو کربلا میں آگے بڑھ بڑھ کر دشمن پر حملہ کرتا تھا اور حیدر کرار کے فرزند اس کے پیچھے شکاری باز کی طرح دشمنوں پر جھپٹتے تھے، لیکن مجھے یہ پتا چلا ہے کہ جب میرے بیٹے کو شہید کیا گیا، قتل کیا گیا، تو اس کے بازو کٹ چکے تھے۔ خدا کی قسم، اگر میرے بیٹے عباس کے بازو ہوتے تو کسی کی یہ جرت نہ ہوتی کہ عباس کے سامنے آ سکتے۔ عزادارو، کہ جب یہ مدینہ قافلہ پہنچتا ہے اور ام البنین کو پتا چلتا ہے کہ حسین کو شہید کر دیا گیا، تو تاریخ یہ بتاتی ہے کہ ام البنین ایک مرتبہ نجف کی طرف رخ کرتی ہیں اور کہتی ہیں کہ یا علی، آپ کو تو عباس کی وفا پر بڑا ناز تھا، یا علی حسین کو شہید کر دیا گیا۔ بس یہ کہنا تھا کہ بشیر نے کہا کہ بی بی ایسا نہیں ہے، جب تک عباس زندہ تھے کسی کی جرت نہ تھی کہ وہ حسین کے قریب آ سکتا۔ عزادارو، تاریخ یہ بتاتی ہے، ارباب مقاتل یہ لکھتے ہیں، پھر کربلا میں وہ وقت آتا ہے جب عباس اپنے مولا، اپنے آقا کے پاس آتے ہیں، کہا کہ مولا، اب مجھے جنگ پر جانے کی اجازت دیجئے، مجھے سینے میں تنگی محسوس ہو رہی ہے، مولا مجھے اجازت دیجئے، بس میں اپنے آپ کو آپ پر قربان کر دوں۔ عزادارو، تاریخ یہ بتاتی ہے، امام حسین علیہ السلام نے یہ کہا کہ عباس، تم تو میرے لشکر کے علم بردار ہو، میں تمہیں کیسے اجازت دے دوں؟ عباس نے کہا کہ مولا، وہ لشکر ہی کہاں ہے کہ جس کا میں علم بردار ہوں۔ بس عزادارو، کبھی عباس یہ سوچتے تھے، مولا حسین جب اجازت نہیں دیتے تھے تو عباس یہ سوچتے تھے کہ ارے، مجھے اسی دن کے لیے تو پیدا کیا گیا تھا، پھر مجھے میرے مولا اجازت کیوں نہیں دیتے؟ بس عزادارو، خیمے کے دروازے پر بیٹھ گئے، اتنے میں سکینہ کی صدائے العطش کو سنا، ایک مرتبہ اپنی گود میں لیا اور حسین کے پاس آ گئے۔ بس عزادارو، سکینہ کو دیکھنا تھا تو ایک مرتبہ حسین نے عباس کو کہا کہ عباس، تم آج سکینہ کی سفارش لے کر آ رہے ہو، لیکن ایک وقت آئے گا جب کربلا اور شام کے بازار میں شمر تماچے مارے گا، تو اس وقت یہ بچی تمہیں یاد کرے گی۔ اور تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جب کبھی شمر جو ہے وہ میدان کوفہ اور شام کے بازار میں جب سکینہ پر تازیانہ اٹھاتا تھا، تو نوکے نیزہ پر اپنے چچا عباس کو پکارتی تھی، چچا عباس میری مدد کو آئیے۔ عزادارو، حسین نے عباس کو اجازت دی، اب حسین نے کہا کہ عباس، اپنی بہن زینب سے نہیں ملو گے۔ عزادارو، ایک مرتبہ خیمے میں عباس تشریف لے گئے، عباس کی اتنی جرت نہیں ہے کہ زینب سے ہم کلام ہو سکے، ایک مرتبہ سر جھکا کر زینب کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ زینب نے کہا کہ عباس، جب بھائی حسین نے اجازت دے دی تو زینب کون ہوتی ہے تمہیں روکنے والی؟ لیکن عباس، میں صرف ایک بات کروں گی کہ جب 21ویں رمضان کو میرا سر میرے بابا کے زانو پر تھا، تو میرے بابا مجھے یہ کہتے تھے، اے زینب، ایک وقت آئے گا کہ جب تمہارے ہاتھوں پر رسیاں بندیں گی۔ عباس، میں پتہ نہیں کس کس موقع پر یہ سوچتی تھی، ارے جس کا عباس جیسا بھائی ہو، ارے اس کی کیا جرات کہ وہ میرے ہاتھوں پہ رسیاں باندھے۔ لیکن عباس، مجھے یقین ہو گیا کہ اب ان ہاتھوں میں رسیاں بندھیں گی۔ عزادارو عباس ایک مرتبہ میدان میں جاتے ہیں، 4,000 کے لشکر کو تہ تہ کرتے ہیں، خود کو دریائے فرات میں پہنچاتے ہیں، اور اس کے بعد تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جب عباس مشکیزہ میں پانی لے کر آتے ہیں تو اس طرح سے چاروں طرف سے جب دشمن نے گھیر لیا اور عباس بہادری سے لڑتے رہے تو ایک مرتبہ یہ آواز آئی کہ ارے اس کی جان مشکیزہ میں ہے، بس عزادارو ایک تیر کا آنا تھا اور مشکیزہ کو چھلنی کرتا ہوا چلا گیا۔ عزادارو عباس لڑتے رہے لیکن تاریخ بتاتی ہے پہلے ایک ہاتھ جدا ہوا، پھر دوسرا جدا ہوا، پھر وہ کسی نے پرچی سے وار کیا، عباس زمین کربلا پر گرے۔ عزادارو عباس کا زمین کربلا پر گرنا تھا اور اپنے مولا حسین کو بلانا تھا، حسین نے خود کو عباس کے سرانے پہنچایا اور وہ حسین کے الفاظ سننے کے قابل ہیں۔ حسین یہ کہتے ہیں، عباس قد انکسرت زاری وقلت حیلتی، ارے عباس تمہارے جانے سے آج میری کمر ٹوٹ گئی ہے اور میری ہمت جواب دے گئی ہے، عباس تمہارے جانے سے اب وہ آنکھیں ہمیشہ جاگ سکیں گی، سو سکیں گی، جو تمہارے شجاعت کے خوف سے سو نہ سکتی تھی، لیکن زینب ہمیشہ کے لیے وہ بیدار رہے گی، اس کی آنکھیں کبھی بھی نیند میں نہیں ہوں گی۔ بس عزادارو تاریخ یہ بتاتی ہے کہ ایک بہت بڑے عالم اور بزرگ نے خواب میں ایک مرتبہ ابو الفضل العباس کو دیکھا۔ ابو الفضل العباس نے کہا کہ اے شیخ تو میرے مصائب نہیں پڑھتا؟ کہا مولا میں تو ہمیشہ آپ کے مصائب پڑھتا ہوں۔ عباس نے کہا کہ کیا تو نے یہ مصائب پڑھے ہیں کہ جب کوئی سوار گھوڑے سے گرتا ہے تو پہلے وہ اپنے ہاتھوں کو زمین پر رکھتا ہے، پھر وہ زمین پر گرتا ہے، لیکن ایک سوار کربلا میں ایسا تھا کہ جب وہ گھوڑے سے زمین پر گرتا ہے تو ہاتھ اس کے ہیں نہیں اور جسم پر تیر پیوست ہے، تو جب وہ زمین کربلا پہ آیا ہوگا تو پھر کیا حشر ہوا ہوگا۔ عزادارو کسی موقع پر ہمارے علماء یہ لکھتے تھے کہ ابو الفضل العباس کے روزے پر ایک شعر لکھا ہوا تھا، اس شعر کے الفاظ یہ تھے کہ عباس کے حرم میں آنے کے آداب میں سے ایک یہ ہے کہ عباس کے حرم میں تم کسی کا بھی نام لے سکتے ہو لیکن سکینہ کا نام نہ لینا، اس لیے کہ عباس سکینہ کو پانی لانے کا وعدہ کر کے گئے تھے۔ اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔